السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. آج کا ہمارا پروگرام خصوصی پروگرام ہے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے، اور اس کا عنوان ہے قرآنی سیرت نبوی اجنبی کیوں. ناظرین، ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ سب سے زیادہ مستند سیرت نبی ہمیں قرآن مجید سے ہی سمجھنے کو ملتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اجنبی ہے. نہ صرف یہ کہ اجنبی ہے، بلکہ اس بارے میں ہم کئی قسم کے فکری مسائل کا شکار ہیں. یہی معاملات، یہی چیز آج ہم ڈسکس کریں گے غامدی صاحب کے ساتھ، اور کوشش کریں گے کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب، سب سے پہلے تو اختصار کے ساتھ بتائیے کہ قرآن مجید میں سیرت نبی بیان کیسے ہوئی ہے.
قرآن مجید کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسے لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ابواب قائم کر کے پہلے توحید بیان کی گئی ہوگی، پھر آخرت پر ایک خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد کچھ شریعت کے قوانین بیان کیے گئے ہوں گے. یہ اس کا طریقہ نہیں ہے. قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث ہو گئے، یعنی آپ کو بھیج دیا گیا ہے. آپ نے آ کر اپنی قوم کو مخاطب کیا ہے. قوم کو مخاطب کرتے وقت جو کچھ آپ کو اس سے کہنا ہے وہ قرآن مجید ہے.
ٹھیک.
یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور وہ انذار کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، بشارت دیتا ہے. قوم کے ساتھ ایک کشمکش برپا ہے، وہ سوال کرتی ہے، قرآن جواب دیتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں اس پر تبصرہ کرتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے بارے میں ہدایات دیتا ہے. بعض اوقات ان کی غلطیوں پر متوجہ کرتا ہے، بعض اوقات ان کو تطہیر اور تزکیے کی طرف متوجہ کرتا ہے. وہ کسی مارکے میں اترتے ہیں تو اس پر تبصرہ کر کے اس کا جائزہ لیتا ہے. تو اس لحاظ سے میں نے جب قرآن مجید کا تعارف کرایا ہے تو اگر آپ میری کتاب میزان میں دیکھیے تو اس میں اصول و عبادی کے زیر عنوان میں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. یعنی قرآن مجید کا معاملہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ تاریخ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ریاضی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی ہدایت نامہ پڑھ رہے ہیں، آپ اسلام پر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں جس میں مختلف عنوانات کے تحت اسلام کو بیان کیا گیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی اس حیثیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے قرآن خود اجنبی بن جاتا ہے. یعنی انہیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اس کتاب کی نوعیت کیا ہے. یعنی ایک طرف اللہ پروردگار عالم ہے، درمیان میں خدا کا پیغمبر ہے، سامنے قوم کھڑی ہے. اس قوم میں مشرکین عرب بھی ہیں، اس میں بعد میں اہل کتاب بھی داخل ہو گئے ہیں. اہل کتاب میں یہود بھی ہیں، ان میں نصارہ بھی ہیں. وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اب وہ بھی مخاطب ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے ایمان لانے والوں میں کچھ ایسے گروہ ہیں جو منافقت کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، ان کو بھی قرآن خطاب کرے گا. تو جگہ جگہ یوں سمجھ لیجئے کہ گویا ایک مکالمے کی نوعیت ہے. ادھر سے خطبہ ارشاد ہو رہا ہے، اس کے مخاطبین اس کو سن رہے ہیں، وہ اس پر اعتراضات کر رہے ہیں، وہ اپنے سوالات پیش کر رہے ہیں،
اور
قرآن مجید اس کا جواب دے رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی تصویر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، وہی کیسے آئی ہے، اس کو کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، قوم نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہے، اس میں کیا مختلف مراحل گزرے ہیں، ان مراحل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت و کردار رہی ہے، قوم جب حملہ آور ہو گئی ہے اور میدان جنگ میں آپ کو اترنا پڑا ہے تو اس وقت آپ نے کن اخلاقی اصولوں کا لحاظ رکھا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید اپنی نوعیت کے لحاظ سے سیرت کی کتاب بن گیا ہے. اس لیے سیرت کا سب سے مستند اور سب سے بڑا ماخذ قرآن مجید ہی ہے.
تو انذار سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ قرآن مجید اصل میں پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، تو انذار سے کیا مراد ہے؟
یہ وہ عنوان ہے جو پیغمبروں کی دعوت کے لیے قرآن مجید نے اختیار کیا ہے. انذار کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا، اور یہ لفظ بتاتا ہے کہ پیغمبر کس مشن پر مبعوث ہوئے.
ٹھیک.
یعنی وہ کوئی انقلاب برپا کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ کوئی خروج کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ کوئی بغاوت کی دعوت دینے کے لیے نہیں آئے، وہ خبردار کرنے آئے. یعنی وہ اپنی قوم کو یہ بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے قوم کے اعیان و اکابر کو سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ تم جو رویہ اختیار کر رہے ہو اس پر گرفت ہو جائے گی. اور یہ گرفت دنیا میں بھی ہوگی کیونکہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور پیغمبروں کی طرف سے جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو دنیا میں بھی گرفت ہوتی ہے، اور آخرت میں تو یقیناً ہوگی. اور آخرت میں یہ گرفت کیسے ہوگی، اس کے کیا اصول ہوں گے، اس کے کیا ضابطے ہوں گے، وہ کیا دنیا ہوگی جس میں تم کو جانا ہے، وہ اس کا پورا تعارف کراتے ہیں. اس پورے عمل کو یا اس پورے پیغام کو انذار سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے. چنانچہ یہ دیکھیے، قرآن مجید نے یہاں علماء کرام کا منصب بیان کیا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ حضور کے بعد دین کی خدمت کا کام علماء کریں گے،
ان کو جانشین
ان کا منصب جب بیان کیا تو اس میں بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، لینذرو قومہم اذا رجعوا الیہم، یعنی دیکھیے قرآن کے الفاظ یہ ہیں، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی صحیح بصیرت پیدا کریں، یعنی کچھ لوگ ایسے نکلے جو جس طرح دوسرے شعبہ ہے زندگی کا لوگ انتخاب کرتے ہیں، وہ دینی علم کو اپنا شعبہ بنائے اور دین میں سچی بصیرت پیدا کرے، گہری بصیرت پیدا کرے، تفقہ فی الدین قرآن کہتا ہے اس کو، پھر اس کے بعد کریں کیا، کام کیا کرنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے، ہنگامہ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، سیاسی جدوجہد کرنی ہے، نہیں لینذرو قومہم، اپنی قوم کو خبردار کریں، یہ خبردار کرنا، یہ لوگوں کو جھنجھوڑنا، یہ ان کو بیدار کرنا، یہ ان کو غفلت سے جگانا اور ان کو آخرت کے بارے میں متنبع کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جب بھی آئیں گے یہی کام کریں گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کیا، اب اگر اس پورے کام کو جیسے کہ یہ ہوا آپ مرتب کر دیں تو اس سے بڑھ کر تو سیرت کو بیان کرنے والی کوئی
طریقہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر ایسا ہی ہے کہ یہ پوری کتاب ایک طرح سے سیرت نبی پر ہی مبنی لگتی ہے جس طرح آپ نے بیان کیا ہے، اگر اس کو اسی طرح سمجھیں تو پھر یہ اتنی اجنبی کیوں ہے؟ پھر سیرت نبی کے بارے میں اتنی روایات اور اتنی ساری باتیں ادھر ادھر سے کہاں سے جمع ہو گئی ہیں؟
یہ صرف سیرت ہی کے معاملے میں اجنبی نہیں ہے، یہ ہر معاملے میں اجنبی ہو گئی ہے۔ یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے روایات کا شیو ہوا، میں نے بیان کیا، آپ نے بیان کیا، اس نے داستان سنائی، اس نے کہانی کہی، جب اس نوعیت کی روایات کا بہت شیو ہوا تو انسان اگر آپ اس کی نفسیات کے اندر جا کے دیکھیں تو وہ قصہ گوئی کو پسند کرتا ہے۔ اس وقت بھی آپ اگر دیکھیے تو سب سے زیادہ لوگ کیا دیکھیں گے، ڈرامہ دیکھیں گے،
بالکل
تمثیل دیکھیں،
تمثیل
تھیٹر میں جائیں گے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ کہ اس میں کہانی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے خواتین کو، مردوں کو، سب کے سب اگر کسی چیز کو سننے کے لیے ہر وقت آمادہ ہوتے ہیں تو وہ کہانی ہے۔ پرانے زمانے میں داستان گو ہوتے تھے لوگ، ان کے پاس بیٹھتے تھے اور بعض وقت کئی کئی دن تک کہانی سنتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی بعض ایسے ڈرامے اور ایسی تمثیلات آپ دیکھتی ہیں کہ جو بعض اوقات چار چار پانچ پانچ برس سے چل رہی ہوتی ہیں، لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان میں بعض اوقات کہانی مفقود ہو جاتی ہے پھر بھی وہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کا ایک بڑا عجیب معاملہ ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی لوگوں کو روایات سے زیادہ اشتغال ہو گیا، اور روایات میں کیونکہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور واقعات میں کچھ واقعاتی تفصیلات بھی ہوتی ہیں جو قرآن کا طریقہ نہیں ہے، تو لوگ انہی کو اصل سمجھ لیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ واقعات تو ضرور بیان کیے جائیں، روایات کا ضرور مطالعہ کیا جائے، لیکن ان کو قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھا جائے۔ قرآن مجید کی روشنی میں جب اس کو رکھ کے دیکھا نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ اجنبی ہوتا چلا جاتا ہے۔
صحیح،
قرآن مجید جس اسلوب میں بات کو بیان کرتا ہے وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہوتی ہے جو اس مقصد کے لیے وہ نازل ہوا ہے۔ یعنی اس نے انذار کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، لوگوں کو متنبع کرنا ہے، تو لوگوں کو متنبع کرنے کے حوالے سے وہ بات کرے گا، جبکہ قصہ گو کے پیش نظر یہ چیز نہیں ہوتی، وہ آپ کو کہانی سنا رہا ہے،
وہ تو صرف اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے،
اور چونکہ قصے میں پھر تفصیلات ہوتی ہیں تو لوگ تفصیلات سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تفصیلات میں نہیں جاتا، وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر بات بیان کر دے گا۔ یعنی جو قصے کی بے شمار تفصیلات ہوتی ہیں ان کو بعض وقت وہ نظر انداز کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے اپنے قاری یا اپنے سامنے پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ خود اندازہ کر لے کہ معاملہ کیا ہوگا، وہ اصل چیز کو سامنے لائے گا، یعنی اس کے اوپر فوکس کرے گا اور یہ بتائے گا کہ یہ چیز ہے۔ تو قرآن مجید کی اس اسلوب کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن کا آپ دیکھیے تعارف، یہ میں نے پہلی بار کرایا ہے کہ وہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔
بالکل بالکل، یہ بات پہلی دفعہ ہی سمجھ آئی ہے،
تاکہ قرآن مجید کو لوگ پہچانے، اس کی معرفت حاصل کریں، انہیں معلوم ہو کہ وہ کیا کتاب ہے جس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم اس کتاب سے پوری طرح متعارف ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس مکالمے کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ منافقین کون ہیں، اہل کتاب کون ہیں، مشرکین عرب کون ہیں، ان کے تصورات کیا ہیں، ان کے مضمومات کیا ہیں، وہ سوچتے کیسے ہیں، وہ سوالات کیسے کرتے ہیں، وہ اپنے تمدن سے کس طرح متاثر ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کا ماحول کیا ہے، ان کے گرد و پیش میں کیا افکار ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ قرآن سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کو آپ بنیاد بنا کر جب روایات کو پڑھیں گے تو وہاں آپ کے سامنے حقائق آئیں گے، اور اگر آپ ترتیب الٹ دیں گے کہ روایت پر بنیاد رکھ لیں گے تو بعض اوقات آپ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اس کی جانب متوجہ ہی نہیں ہوں گے۔ یہ ایک المیہ ہے، اور یہ صرف اس معاملے میں نہیں ہوا، یعنی صرف سیرت کے معاملے میں نہیں ہوا، یہ بے شمار معاملات میں ہوا ہے۔ دین کے حقائق، فلسفہ دین کے حقائق لوگوں کے لیے اسی وجہ سے اجنبی رہ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دیکھیے ہم ایک پروگرام میں یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ جو الفاظ قرآن نے کبھی استعمال نہیں کیے عربی زبان میں، ان کے مترادفات موجود ہیں، انقلاب لانا، نظام برپا کرنا، ہنگامہ کرنا، احتجاج کرنا، استعمال ہی نہیں کیے سرے سے، اور وہ چیزیں جو ہمارے ہاں دین کی اصل بن گئی
اور ہم نے ان کو دین کا حصہ سمجھ لیا ہے،
جس چیز کو قرآن مجید اپنے ایک ایک صفحے پر ثبت کر رہا ہے کہ پیغمبر بشارت و انذار کرنے آئے ہیں، آخرت کے بارے میں متنبع کرنے آئے ہیں، غفلت سے بیدار کرنے آئے ہیں،
اس کے اوپر کوئی فوکس،
اس کے اوپر کوئی گفتگو ہی نہیں کر رہا، بات ہی نہیں کر رہا. تو قرآن مجید اپنے پورے میسج، اپنے پورے پیغام کے لحاظ سے اجنبی ہے، اور یہ قرآن کی اجنبیت ہے جس نے مسلمانوں کے زوال میں غیر معمولی کردار ادا کیا.
یہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے بہت کردار ادا کیا ہے مسلمانوں کے زوال میں، جو سب سے زیادہ نہ سمجھا گیا کانسیپٹ ہے وہ جہاد و قتال کا ہے. اس کو کچھ لوگ کسی طرح بیان کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی اسٹریٹجیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کسی اور طرح بیان کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کی روشنی میں، سیرت نبی کی روشنی میں، آپ بتائیے کہ جہاد و قتال کا کیا تصور ہے؟
جہاد کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ کہ جہاد ایک عام تعبیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جدوجہد کرنا. ہمارے ہاں تو یہ کم و بیش اب قتال یا جنگ کا ہم معنی ہو گیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں یہ بڑے وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. جدوجہد کرنا، اپنی پوری قوت کسی کام کے لیے صرف کر دینا، آپ کے پیش نظر ایک مشن ہے، اس کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں. چنانچہ دیکھیے دعوت کی جدوجہد کے بارے میں، یعنی پیغام پہنچانا، دعوت دینا، اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے جاہد بہی جہادن کبیرہ، یعنی یہاں بھی وہی لفظ استعمال کر رہا ہے. اسی طریقے سے بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے، جو رسالت معاذ رسم کی قوم ہے، کہ جاہدو فی اللہ حق کا جہاد، یعنی تم خدا کی راہ میں جدوجہد کرو اور دین کی شہادت دو، دین کی گواہی دو، ایک ایک کونے میں جا کے لوگوں کو دین بتاؤ، ایک ایک دروازے پر دستک دو اور انہیں بتاؤ کہ یہ خدا کا دین ہے، یہ اس کی ہدایت ہے، اور خدا کے پیغمبر اس مقصد کے لیے آئے تھے. تو یہ ایک وسیع اصطلاح ہے. دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں کہ جب آپ کو تلوار اٹھانی پڑتی،
بالکل،
یا آج کے لحاظ سے کہیے تو بندوق اٹھانی،
ہتھیار اٹھانا پڑتا،
جب آپ کو ہتھیار اٹھا کے کوئی مار کا انجام دینا ہوتا ہے. کب، کیوں؟ دو چیزیں ہیں جو قرآن میں اس کے لیے زیر بحث آ گئی. ایک یہ کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے پرسیکیوشن ہو رہی ہے. پرسیکیوشن،
آپریشن،
یہ آخری درجے کا ظلم ہے جو کسی انسان پر کیا جا سکتا.
بالکل.
یعنی جب کسی آدمی کو آزادانہ اپنا مذہب تبدیل کرنے کے حق سے آپ محروم کر دیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ آخری درجے کا ظلم ہے، اور یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے.
صحیح.
کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے کہ انسان کو آزادی حاصل ہو، وہ آزادانہ طریقے سے رائے قائم کرے. اس نے کیا کہنا ہے؟ خدا کو ماننا ہے، نہیں ماننا، پیغمبروں کو ماننا ہے، نہیں ماننا، آزادانہ رائے کا.
اس کو ہم فریڈم آف سپیچ کہہ سکتے ہیں،
یعنی سپیچ کی فریڈم بھی اور عمل کی،
خیالات کی بھی، عمل کی بھی،
یعنی فکر، خیال، عمل، ہر چیز کے معاملے میں آزادی دی گئی ہے.
ٹھیک.
قرآن مجید اس آزادی کو بیان کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ آزادی سلب کرنی ہوتی تو وہ کائنات کا خالق ہے اور انسانوں کا بھی خالق ہے، وہ یہ آزادی سلب کر لیتا، لیکن اس نے انسانوں کو حق دیا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر آزادانہ طریقے سے فیصلہ کرے. کیونکہ یہ آزادانہ فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنانا ہے.
ٹھیک.
اگر یہاں آزادی سلب کر لی جائے تو یہ خدا کی اسکیم کے خلاف اعلان جنگ ہے. چنانچہ اس چیز سے بڑی سختی کے ساتھ قرآن روکتا ہے. اب اگر فرض کر لیجئے کہ کسی جگہ یہ کام ہونا شروع ہو جائے، جیسے کہ اس وقت بھی دنیا میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ آزادی سے مسجد نہیں بنا سکتے،
بالکل،
اپنی کوئی عبادت گاہ تعمیر نہیں کر سکتے، آپ اپنے دینی فرائض انجام دینے کے لیے، جیسے مثلا حج ہے،
جی،
آزادی کے ساتھ نہیں جا سکتے، آپ اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ تبلیغ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو یہ بتا نہیں سکتے کہ ان کے دین میں کیا غلطی ہے اور کیا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں اگر ممنوع قرار دے دی جائیں گی اور اس میں ریاست یا سوسائٹی کے عیان و اکابر یا قبائل کے شیوخ یہ زبردستی کریں گے تو یہ وہ چیزیں، اس کو قرآن کہتے ہیں یہ فتنہ ہے.
صحیح.
چنانچہ اس مقصد کے لیے قرآن نے یہ حکم دیا کہ اگر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، اگر فتنہ برپا ہے، اگر لوگوں پر جبر کیا جا رہا ہے، اور مذہب کے معاملے میں خاص طور پر جبر کیا جا رہا ہے، تو یہ اصل میں لوگوں نے خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا.
بالکل.
خدا نے جو آزادی دی تھی اس کو سلب کر لیا ہے، لہذا آگے بڑھو اور اس فتنے کا استحصال کر دو. اگر اس کے لیے بندوق اٹھانی پڑے، تلوار اٹھانی پڑے، تو وہ بھی اٹھا لو.
صحیح.
ایک یہ چیز.
جی گاندھی صاحب، دوسرا پوائنٹ آپ کا میں لینا چاہوں گی، لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین، اسی سوال کا جواب ہم کنٹینیو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پہ جانے سے پہلے گاندھی صاحب سے جہاد و قتال کا تصور سمجھ رہے تھے، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. گاندھی صاحب، آپ کا سیکنڈ پوائنٹ ابھی رہتا تھا جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ چیز ایڈ کرتی چلوں کہ یہ جو جہاد و قتال کا تصور ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اصل میں سم ہاؤ یہی ہماری پہچان بن گیا ہے ویسٹ میں، کیونکہ جب اتنے استدلال کے ساتھ اور اتنے جوش و جذبے کے ساتھ تلواریں لے کے، ہتھیار لے کے لوگ دین کے نام پہ باہر نکلتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین غلط ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ریپریزنٹیٹو کا سمجھنے کا طریقہ بھی غلط ہو سکتا ہے. دوسرا، جو مختلف گروہ ہیں جو اس وقت جن کے خیال میں اس وقت وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ یہی آیات اور یہی احادیث کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ اس وقت یہ واجب ہو گیا، اس وقت یہ فرض ہو گیا، اس لیے اپنی طرف سے تو وہ نیکی کر رہے ہیں. تو اس تصور میں کہاں سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے سمجھنے میں کہ ہم اس کی کریکشن کر دیں تو ہمارا انٹرنیشنلی امیج بھی ٹھیک ہو جائے اور باقی گروہ جو کسی کنفیوژن کا اگر شکار ہیں تو وہ بھی کچھ درستگی کی طرف آ جائیں؟
سب سے بڑی چیز تو اگر ہم کسی تصور کو درست کر دیں تو یہ حاصل ہوگی کہ ہم دین کے نام پر کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو دین میں نہیں ہے.
بالکل.
اور یہ کوئی معمولی درجے کا جرم نہیں ہوتا. دین کے نام پر جب آپ کو غلط کام کرتے ہیں تو اصل میں آپ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے.
دنیا ہمیں جو کچھ بھی کہے، سب سے پہلا کنسرن تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ
ناراض نہ کریں. بالکل ایسا.
اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ نے کبھی نہیں کہی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو فتنے کے خلاف یا پرسیکیوشن کے خلاف جدوجہد ہے، یہ تو بڑی قابل فخر جدوجہد ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو مذہبی لحاظ سے اس کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم دنیا کو آزادی دلوا دیں. اگر کسی جگہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو جبرن مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یا مذہب تبدیل کرنے سے روکا جا رہا ہے، تو اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم ان کو آزادی دلوا دیں. اس وقت مغربی اقوام بھی اس چیز کو اپنے لیے سرمایہ فخر سمجھتی.
بالکل.
یعنی دنیا کے اندر آزادی،
جہاں کہیں بھی ہیومن رائٹس کا معاملہ آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں.
یہی بات قرآن مجید نے کہی ہے. یعنی قرآن مجید نے اصل میں جو جہاد فرض کیا ہم پر، اسی مقصد کے لیے فرض کیا کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو یہ دیکھو کہ انسانوں پر کوئی ظلم نہ ہو. جب آپ کوئی ریاست قائم کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائی جائے.
بالکل.
چنانچہ آپ چوروں کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف اور اسی طرح کے دوسرے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں نا. اگر فرض کر لیجئے کہ جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے قومیں اٹھ کھڑی ہوں، یعنی قومیں سرکشی پر آمادہ ہو جائیں، تو ان کا استحصال کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہوتی ہے. مسلمانوں کے آپس کے گروہ، قرآن مجید نے کہا کہ اگر ایک گروہ دوسرے پر ظلم کرنے لگ جائے تو سمجھاؤ گے نا اسے؟
بالکل.
اگر سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہا تو پھر بندوق اٹھانی پڑے گی اور اس کو بھی درست کرنا پڑے گا. تو ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف، زیادتی کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے.
ٹھیک.
اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں ہرگز شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ تعبیر بھی بالکل غلط ہے کہ صرف دفاع کے لیے ہم اٹھائیں گے. نہیں، اگر کسی جگہ ظلم ہوگا تو ہم اقدام بھی کریں گے.
ٹھیک.
اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی، جیسے کہ اس وقت دنیا کی بڑی طاقتیں کرتی ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ میں یہ اصول طے کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو اقوام متحدہ فیصلہ کرے گی اور پھر اس کو سزا دی جائے گی.
بالکل.
کتنے ملک ہیں کہ جن میں اس نوعیت کے اقدامات اب بھی کیے جاتے ہیں؟
اور اقوام متحدہ کی اپنی افواج بھی جاتی ہیں.
افواج بھی جاتی ہیں.
بالکل.
یعنی وہ کب جاتی ہیں؟ اس وقت جاتی ہیں کہ جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوم سرکش ہو گئی، مقابلے میں کھڑی ہو گئی ہے. یعنی اس نے ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ جس کے بعد انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. اب آپ یہ کرتے ہیں نا.
بالکل.
ہمارے ہاں بھی یہی چیز ہے. یعنی جس وقت کوئی گروہ سرکشی اختیار کر لے گا، جس وقت وہ زمین پہ فساد برپا کرے گا، جس وقت وہ پرسیکیوشن کرے گا، جس وقت وہ آزادی رائے کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا، جس وقت وہ مذہبی معاملات میں اپنا نقطہ نظر ٹھونسنے کی کوشش کرے گا، تو اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم اقدام کر کے بھی اس کا ہاتھ پکڑیں گے.
ٹھیک.
یہ قرآن کا وہ حکم ہے جس کو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور بہت احساس فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. یہ کوئی شرمانے کی چیز نہیں ہے.
ٹھیک.
دوسری چیز کیا ہے جہاں غلطی ہو رہی ہے؟ وہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مبعوث کرتا ہے، اس موقع کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے. یعنی گویا حق آخری درجے میں واضح ہو جاتا ہے. اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب کسی کے پاس کوئی عذر نہیں چھوڑا، بات واضح کر دی ہے.
ٹھیک.
بات واضح کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس قوم کو سزا دیتے ہیں.
ٹھیک.
یہ سزا بعض قوموں کو اس طرح دی گئی کہ رسول کے کوئی ساتھی نہیں تھے، اس کے پاس کوئی دارالحجرت بھی نہیں تھا، آسمان سے فرشتے آئے، انہوں نے قوم لوط کو تباہ کر دیا، انہوں نے قوم نوح کو تباہ کر دیا، انہوں نے قوم عاد کو تباہ کر دیا، انہوں نے قوم سمود کو تباہ کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوتا ہے. وہ قیامت جو برپا ہونی ہے اس کا ایک نمونہ ہے جو دنیا میں دکھایا جاتا ہے. یہ بجائے خود دین میں ایک استدلال ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ کیا گیا کہ چونکہ آپ کو ایک دارالحجرت میں اثر آ گیا تھا اور وہاں اقتدار بھی حاصل ہو گیا تھا تو صحابہ سے یہ کہا گیا کہ وہ یہ سزا دے. چنانچہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے سورہ توبہ یہ عذاب کی سورہ ہے, اسی وجہ سے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے. یہ آخری مرحلے میں اعلان کیا گیا ہے کہ اب اللہ کے رسول کی طرف سے ہر لحاظ سے بات پوری ہو گئی ہے, اب تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ سزا کا فیصلہ کر رہے ہیں. سزا صحابہ کرام کے ذریعے سے دینے کا حکم دیا گیا, اس کو قرآن نے خود لفظوں میں بیان کر دیا, یعذبہم اللہ بعہدیکم. اب وہ جو سزا دی جانی ہے اس سزا کی آیات کو لوگ اپنے ساتھ متعلق کر لیتے ہیں, وہ ایک خدائی معاملے کو انسانی معاملہ سمجھ لیتے ہیں. یعنی خدا نے فیصلہ کیا, جیسے وہ روز فیصلہ کرتا ہے, لوگوں کو مارتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے,
بالکل
اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک قوم کو سزا دے گا. اس سزا کے لیے جو اقدامات کیے گئے, جو احکام دیے گئے, ان احکام کا کوئی تعلق مجھ سے, آپ سے, کسی اور سے نہیں.
ٹھیک,
وہ معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے معلوم تاریخ میں, یعنی ایک تو قبل تاریخ کا زمانہ نا, جس میں روایات حکایات تو ہوتی ہیں لیکن وہ تاریخی دور نہیں ہوتا, تاریخ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ظہور فرمایا, اپنے پیغمبر کو بھیجا, اس پیغمبر کے ذریعے سے حق کو واضح کیا اور پھر منکرین کو سزا دی. وہ سزا دینے کا عمل ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا نا کہ واقعہ خضر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا دیا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو پیچھے کیا ہو رہا ہے بتایا گیا کہ دیکھو ایک لڑکے کو مار دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے فتنہ بننے والا تھا. یہ دیکھو کہ یتیموں کی دیوار اٹھا دی گئی ہے, یہ دیکھو کہ ایک کشتی توڑ دی گئی ہے, کیونکہ اصل میں اس ملاح کو بادشاہ کے استبداد سے بچانا مقصود ہے. یہ سارے کام بیان ہوئے. حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر خدا کے کہنے پہ چھری رکھ دی. تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کچھ خدائی معاملات ہوتے ہیں, وہ خدائی معاملات ہم نہیں کر سکتے. ہم اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر روز خواب آئے تب بھی چھری نہیں رکھ سکتے.
صحیح,
ہم کسی آدمی کو یہ سمجھ کر کے کل والدین کے لیے فتنہ بنے گا قتل نہیں کر سکتے.
تو اس کا مطلب یہ ہے گاندھی صاحب کہ آج کل جو ہمارے ہاں سیلاب آ جاتا ہے, بہت شدید سیلاب ہر سال آتا ہے, زلزلے آ جاتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں رکنے کا نام ہی لیتی ہیں, لوگ اس کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ جی عذاب الہی ہے, ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہے, ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں, تو ہمارے اوپر خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے. تو یہ جو قانون آپ نے بیان کیا کہ یہ معاملہ کسی قوم کو سزا دینے کا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا, تو کیا اب مزید ایسے عذاب نہیں آئیں گے؟ اب کوئی قیامت صغریٰ نہیں آئے گی؟ اور اگر یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے تو اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے, ہم کس طرح پہچانیں؟
دیکھیے قرآن نے اس کو بطور اصول بیان کر دیا, یہ بیان کر دیا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم جب تک کسی رسول کو مبعوث کر کے اس کے ذریعے سے حجت تمام نہیں کر دیتے, حق کو آخری درجے میں واضح نہیں کر دیتے, ہم عذاب نہیں دیتے. عذاب کا اصول یہ نہیں ہوتا کہ زلزلہ آیا اور اس میں تسبیح پڑھتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے اور نیکی کرتے ہوئے اور اعلیٰ اخلاق پر قائم لوگ بھی مارے گئے,
بالکل
یہ نہیں ہوتا. عذاب میں پہلے اللہ تعالیٰ تطہیر کرتے ہیں, یعنی منکرین کو الگ کرتے ہیں, سچے ایمان والوں کو الگ کرتے ہیں,
جس طرح حضرت نوح کے ساتھ کیا,
سب کے معاملے میں. یعنی پہلے کشتی بنائی جاتی ہے, اس میں ان کو سوار کیا جاتا ہے. اسی طریقے کا معاملہ آپ دیکھیے قوم لوط کے ساتھ ہوا, قوم عاد کے ساتھ ہوا, قوم ثمود کے ساتھ, ہر قوم کے ساتھ یہ ہوا. یعنی پہلے الٹیمیٹم دیا جاتا ہے اور رسول منکرین کو وہاں چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ لے کر لوگوں کو نکلتا ہے. جب تک یہ نہ ہو, خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کیا, پہلے ہجرت کرا کے مسلمانوں کو, اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا ہے, ہجرت واجب کر دی گئی, لوگوں سے کہا گیا آ جائیں یہاں پہ. وہ بھی ایک کشتی نوح ہے جو یثرب میں فراہم کر دی گئی ہے, اس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے. اس وجہ سے عذاب اب نہیں آئے گا, اس کا کوئی سوال نہیں. البتہ اللہ کی تنبیہات نازل ہوتی ہیں. تنبیہات کا مطلب کیا ہے؟ تنبیہات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیدار کیا جائے, آپ کو جگایا جائے. دیکھیے موت روز آتی ہے. اگر آپ لاہور جیسے بڑے شہر میں دیکھیں تو آپ اگر اندازہ کریں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ روز مر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو موت خود یاد دہانی اور تنبیہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یعنی موت ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے. اللہ تعالیٰ موت کے بارے میں متنبہ کرنے کے لیے بعض اوقات زلزلے, طوفان, اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے موت کو بڑے پیمانے پر دکھا دیتے ہیں. یعنی وہی موت دینے کا عمل ہے جو روز وہ کر رہے ہیں, اس کو ایک جگہ جمع کر کے دکھا دیتے ہیں تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں. یہ کوئی عذاب نہیں.
لیکن غامدی صاحب اس میں انسانی غلطی بھی تو ہے نا, اس میں رول آف لا کوئی نہیں تھا اس لیے وہ حادثہ ہوا, اس میں بیڈ گورننس تھی. آپ کو پتا ہے ہر سال سیلاب آنے, آپ نے بندوبست کیوں نہیں کیا؟ اس طرف لوگ جاتے نہیں اور اس کو فوراً عذاب الہی سے تعبیر کر دیتے ہیں.
ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. دیکھیے عذاب تو میں نے عرض کر دیا کہ بھائی
اب آئیں گے ہی نہیں.
ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ چیز ہے کہ ہم جو کچھ اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں وہ کچھ قوانین کے تحت کر رہے ہیں. ان قوانین کا مطالعہ کرنا یہی سچا علم ہے. سائنس کیا ہے؟ مادے میں کار فرما قوانین کا مطالعہ ہے. سوشل سائنسز کیا ہے؟ انسانوں کے مابین کار فرما قوانین کا مطالعہ ہے. تو انسانوں کے مابین جو کار فرما قوانین ہیں وہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ہم ان کو دریافت کرتے ہیں. ان قوانین کی اگر ہم خلاف ورزی کریں گے تو اس کی سزا بھی ملے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتا تو نتیجہ نکلے گا، بیمار ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. اسی طریقے سے قوموں کے معاملات ہیں، یعنی ہمیں مثال کے طور پر بکھرے ہوئے دریاؤں کو کنٹرول کرنا ہے، ہمیں پانی کو ایک خاص طریقے سے استعمال میں لانا ہے، یہ ساری عقل خدا نے ہم کو دے رکھی ہوئی ہے. یہی معاملہ اور بہت سی چیزوں کا ہے. جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں ادا کرنی ہیں، اس کے بعد معاملہ خدا پر چھوڑنا.
صحیح. مامدی صاحب ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. ناظرین ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹس ٹائم فار اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں. گامدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآنی سیرت نبوی اجنبی کیوں. گامدی صاحب، جس طرح آپ نے عذاب کا ذکر کیا کہ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد انہی کے ساتھ ختم ہو گئیں، یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، اسی طرح کیا اس طرح کے سارے معاملات اسی طرح ہوں گے جس طرح مرتد کا معاملہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص اس پہ جس پہ کلمہ حق واجب ہو گیا، اس کے بعد اگر وہ اس سے ہٹ گیا ہے تو یہ سرکشی ہے اور ہمارا کام ہے کہ اس کو یا تو ہم ختم کریں یا واپس اس راستے پہ لائیں. واپس اس راستے پہ تو کم ہی لایا جاتا ہے، اس کی جان کے در پہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ مرتد کے بارے میں بھی واضح فرمائیے کچھ بات.
بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو بنیادی غلطی ہمارے یہاں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدائی معاملات کو انسانوں نے عام کر لیا ہے. یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی. یعنی دیکھیے نا، ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک وہ جہاد ہے جو ہمیں کرنا ہے، وہ فتنے کے خلاف جنگ ہے، ظلم کے خلاف جنگ ہے، وہ لوگوں کی زیادتی کے خلاف جنگ،
پرسیکیوشن آپ نے
پرسیکیوشن کے خلاف جنگ ہے. ظلم اور عدوان کی 10 اور صورتیں ہو سکتی ہیں. کوئی قوم سرکش ہو گئی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کو اس ظلم سے روکنا چاہیے. یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہے، یہ دنیا کی تمام اقوام پر عائد ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے. یہ تصور ہے قرآن مجید کا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آیات اور وہ مقامات جو رسولوں کے ساتھ خاص ہیں، جن میں رسولوں سے متعلق قوانین بیان ہوئے ہیں، ان کو عام کر لیتے ہیں. میں نے اس کی مثال دی تھی آپ کو کہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اندازہ کر لیا ہے پھر واقعی اب فلاں لڑکا اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا اور میرے پاس تو شواہد بھی موجود ہیں، اس لیے اس کو مارنا جائز ہو گیا. یا وہ یہ کہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ اس طرح کے سب لوگوں کو روکا جائے گا نا. ذرا حال ہے کہ یہ معاملات پیغمبروں کے یہاں ہوئے ہیں، پیغمبری کے معاملے کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے کہ انہیں کے ساتھ خاص ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ یہ میں یا آپ یہ کام کرتے ہیں، قرآن مجید اس کو واضح لفظوں میں بیان کر دیتا ہے. میں نے یہاں بھی آپ سے عرض کیا کہ پہلے قرآن نے یہ قانون بیان کیا کہ ما کنا مذہبین حتی نبعث رسولا، ہم جب تک رسول نہیں بھیجتے اس وقت تک ہم عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو.
صحیح.
اور جو احکام عام طور پر ہمارے ہاں بعض لوگ پیش کرتے ہیں، طالبان پیش کریں گے، علماء پیش کریں گے، جن میں لوگوں کو مارنے کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے مذہب تبدیل کر دیا تو اس کو آپ مرتد کی سزا دے دیں گے. یہ سزا بھی انہی لوگوں کے لیے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ان کے لیے، اگر وہ بعد میں انکار کر دیں تو موت ہی کی سزا ہوگی. اس لیے کہ وہ اللہ کی عذاب کی زد میں آئے ہوئے لوگ تھے، ان کے بارے میں یہ قانون بیان کر دیا گیا تھا کہ یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو دنیا میں سزا دی جائے گی. اب اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آیا ہے اور بعد میں انکار کرتا ہے تو وہی سزا اس پر نافذ ہو جائے گی.
لیکن یہاں پر ہم اس مثال کو کس طرح سمجھیں؟ گامدی صاحب کی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا، ان کے پیچھے گئے تھے.
ٹھیک ہے، وہی لوگ تھے.
یعنی وہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور بعد میں ان کا انکار کر رہے ہیں.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ تھے، بنی اسماعیل، قریش مکہ اور اسی نوعیت سے مشرکین عرب. یہ وہ سارے لوگ تھے جن میں کے بارے میں قرآن نے بیان کر دیا تھا کہ چونکہ ان پر اللہ کے رسول نے حجت پوری کر دی ہے، اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی جائے گی.
ٹھیک.
ان میں سے بہت سے لوگ تھے کہ جو ایمان لے آئے، لیکن جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ خدا کا رسول تو دنیا سے چلا گیا، اب ہم اسی چیز پر واپس جا رہے ہیں. قرآن مجید کی وہی آیت، سورہ توبہ کی آیت، وہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی اور یہ کہا کہ ان کے خلاف مجھے اقدام کا حق حاصل ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ جو اہل کتاب تھے ان کے بارے میں قانون یہ نہیں تھا، اس وقت کے اہل کتاب کے بارے میں بھی یہ تھا کہ انہیں محکومی کی سزا دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کو، خدائی معاملات کو اپنے لیے عام کرنا بڑی جسارت ہے. یہ خدا پر جھوٹ باندھنا ہے، سا ساری خرابیاں یہاں سے پیدا ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر ہم طرح طرح کی توجیحات کرتے رہتے ہیں. تو میں بڑی واضح بات کہتا ہوں کہ جہاں تک ظلم اور عدوان کے خلاف، زیادتی کے خلاف، پرسیکیوشن کے خلاف، فتنے کے خلاف جہاد کا تعلق ہے، وہ اسلامی شریعت کا ابدی حکم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم ضرور ظلم اور عدوان کے خاتمے کے لیے اقدام کریں گے. یہ انسانیت کی خدمت ہے کہ دنیا میں کسی جگہ بھی اگر ظلم ہے تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ دلیل سے، استدلال سے نہیں رکتا تو پھر طاقت سے اس کو روک دیں تاکہ مظلوم کو نجات دلائی جا سکے. اور اس میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں جبر کیا جائے. یہ بھی مذہب کے معاملے میں جبر ہے، اس کی آپ نے مثال دی.
یعنی اس کی اجازت مسلمانوں کو بھی نہیں دی،
اس کی اجازت مسلمانوں کو بھی نہیں. ہمیں اپنے اندر بھی، ہمارے گروہ ہو سکتے ہیں، فرقے ہو سکتے ہیں، وہ کوئی رائے رکھتے ہیں، نقطہ نظر رکھتے ہیں. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو آدمی اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے اس کی غلطی واضح کرے. یہ ایک کھلا مکالمہ ہوگا،
ڈائلاگ ہوگی،
بات چیت ہوگی، ڈائلاگ ہوگی. آپ کا جی چاہے اس کو قبول کر لیں، جی چاہے نہ قبول کریں، لیکن کسی پر جبر کرنا، قانون کی طاقت سے اس سے منوانے کی کوشش کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا ہے. اور جو مثالیں لوگ بیان کر رہے ہیں وہ اصل میں ان لوگوں کی ہیں جن پر خدا کا عذاب آیا تھا. خدا کے عذاب اور جہاد میں فرق کرنا چاہیے. لوگوں نے عذاب کی آیات کو جہاد کی آیات بنا دیا ہے. بنیادی غلطی یہ ہے، اور یہ غلطی جب تک دور نہیں ہوگی اس وقت تک آپ لوگوں کے سامنے اس وقت دین بھی پیش نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ ایک غلط انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مسلمان بھی بدنام ہوتے ہیں، اسلام بھی بدنام ہوتا ہے. دیکھیے، میں نے جو جہاد کا تصور آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں میں نے یہ بحث نہیں کی کہ دفاع میں کرنا ہے یا اقدام کرنا ہے. اقدام بھی کریں،
جب کرنا ہے تو کرنا،
اقدام بھی کرنا ہے. اس کو آپ کسی شرمندگی کے بغیر پیش کریں،
ٹھیک،
پوری شان کے ساتھ پیش کریں. یعنی ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین انسانی حقوق کے معاملے میں اتنا حساس ہے، وہ نہیں چاہتا کسی کرائے پر پابندی لگائی جائے، کسی کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا جائے، کسی کو مذہب تبدیل کرنے سے روکا جائے. لہذا اگر ایسا کیا جائے گا اور دنیا میں کہیں بھی کیا جائے گا تو ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے. یہ صورتحال.
تو
اسی طرح وہ بعض چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہوتے ہیں کہ ان میں کسی پر زیادتی ہو رہی ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ مجھے بتا سکتی ہیں. تو اپنی قوم کے اندر بھی وہ اقدام کرتے ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی ملاوٹ کر رہا ہے، لوگوں کو غلط چیز دے رہا ہے، تو روکیں گے نا اس کو. تو قانون کی بنیاد یہ ہوتی ہے. یعنی جہاں انسان انسانوں کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں، کسی کی جان کے خلاف کریں، آبرو کے خلاف کریں، مال کے خلاف کریں، روکا جائے گا، آپ کا ہاتھ پکڑا جائے گا. لیکن مذہبی آزادی خدا نے دے رکھی ہے. اس وجہ سے ہمارے ہاں جہاد کی بنیاد نہ مذہب ہے، نہ سیاست ہے، نہ مال و منال ہے، نہ حمیت ہے، نہ کسی خاص قوم کا تعصب ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی جہاد کی وجہ نہیں بن سکتی. جہاد کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ظلم اور عدوان ہے، ظلم اور زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں اپنے عذاب کی تفصیلات بیان کی ہیں ان پر ہم میں سے ہر شخص کو متوجہ ہونا چاہیے. اس کا نہ آپ سے کوئی تعلق ہے، نہ مجھ سے کوئی تعلق ہے. دنیا میں کسی شخص کو بھی اس میں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. ارتداد کی سزا بھی انہی میں سے ہے، اور یہ یقیناً ایک بڑی غلط فہمی ہے جسے لوگوں کو نکالنا چاہیے.
لیکن آپ جس طریقے سے اس کو بیان کر رہے ہیں، جو آپ نے انذار کا پورا کانسیپٹ بیان کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے عام آدمی میرا خیال ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھے اور سمجھ جائے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، بشارت دی جا رہی ہے. ایک عام انسان کس طرح سمجھے اس کانسیپٹ کو، نمبر ون. نمبر ٹو، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو ابھی تو میں صرف آپ سے سن رہی ہوں کہ یہ آپ نے ہی کیا ہے. کیا اور بھی کوئی علماء ہیں جنہوں نے اس بارے میں کچھ لکھا ہو، کچھ کیا ہو، تاکہ اگر کوئی پڑھنا چاہے، کوئی سمجھنا چاہے تو ان کو پڑھ سکے؟
دیکھیے، ہمارے جو قدیم جلیل قدر علماء ہیں وہ اصولاً یہ بات بیان کرتے رہے ہیں. یعنی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ توبہ کی جن آیات کو اس وقت غلط استعمال کیا جا رہا ہے یا مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ان کا تعلق مشرقین عرب کے ساتھ ہے.
صحیح.
تو اس طرح کی بات سبھی لوگ کرتے رہے ہیں. اور دور حاضر میں تو ہمارے ہندوستان میں امام حمید الدین فرائی نے، خود میرے استاد مولانا مین حسن اصلاحی نے، یہ سارے حقائق واضح کیے ہیں. یعنی میں انہی حقائق کو مزید واضح کر رہا ہوں، ان کی توضیح کر رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا اطلاق کہاں کہاں ہوگا. میرا کام چونکہ زیادہ تر اطلاقی ہے، ان کا کام زیادہ تر اصولی تھا. تو اس وجہ سے میں متعین کر کے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، یہ کام جو ہے یہ خدائی کام ہے، اس کو خدا تک محدود رکھیے. اور اس کے دلائل قرآن مجید سے دے رہا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ الل ٹپ میں نے یہ کہہ دیا کہ فلاں کام خدائی کام ہے. نہیں، قرآن مجید بتائے گا کہ یہ خدائی کام ہے، اور یہ چیز شریعت کا حکم ہے، اس کے اوپر آپ کو عمل پیرا ہونا ہے. قرآن مجید میں اور بھی بعض چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ کے پیغمبری کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ ہم کو پانچ نمازیں پڑھنی ہیں، فرض کی گئی ہیں ہم پر. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ نمازیں تھیں. تو قرآن مجید نے جب اس چھٹی نماز کا ذکر کیا تو حضور کو مخاطب کر کے کہا کہ نافلۃ اللک، یہ ایک نماز آپ کے لیے زائد ہے،
ٹھیک،
یہ آپ کو پڑھنی ہے،
ان کے ساتھ مخصوص
بتا دیا۔ اسی طرح دیکھیے ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ جنگ کے میدان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے، تو میں نماز پڑھا رہا ہوں، مولانا سید مولانا صاحب مدودی نماز پڑھا رہے ہیں، ہماری کسی مسجد کا امام نماز پڑھا رہا ہے، ہمارا کوئی کمانڈر نماز پڑھا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے اس کے پیچھے پڑھ لی، دو جماعتیں کر لیں، تین کر لیں، چار کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔
بالکل،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ کچھ لوگوں سے کہیں کہ میدان جنگ میں جہاں آپ جان جانی ہے، کچھ لوگ حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور باقی کسی اور امام کے پیچھے، کون راضی ہوگا؟
بالکل صحیح،
یعنی خدا کے پیغمبر کا معاملہ ہم ہشوا کا معاملہ تو نہیں ہے۔
بالکل،
تو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی قانون نازل کیا کہ اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، جب آپ ان کے درمیان ہوں اور میدان جنگ میں نماز پڑھانی پڑ جائے تو اس خاص طریقے سے نماز پڑھائی جائے۔ وہ طریقہ بیان کیا ہے اس میں، وہ صرف حضور کے ساتھ خاص ہے کہ ایک رکعت پڑھ کے کچھ لوگ پیچھے چلے جائیں گے، پھر ایک دوسرا گروہ آئے گا، تاکہ سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔
صحیح،
ایسا ہی معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے معاملے میں ہوا، یعنی چونکہ آپ خدا کے پیغمبر تھے، آپ نے جو جدوجہد کی اس کے نتیجے میں بعض خواتین کو شدید صدمات پہنچے اور گزرنا پڑا اس کے نتیجے میں، ان صدمات کے ازالے کے لیے، ان خواتین کی دلداری کے لیے آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، تاکہ ان کی کمپنسیشن ہو جائے۔ اس کے لیے نکاح اور طلاق کے قوانین آپ کے لیے بالکل مختلف دیے گئے، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات، ان کے لیے خصوصی قانون کا قرآن میں بیان ہوا ہے، حجاب کے خصوصی قوانین ہیں، اسی طرح وہ ہماری مائیں قرار دے دی گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ ساری چیزیں قرآن میں بیان ہوئی۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے بات کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، وہ سزا تلواروں کے ذریعے سیدھے دی گئی، اور اگر تلواروں کے خوف سے کچھ لوگ ایمان لائے اور بعد میں انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا تو ان کے اوپر بھی وہی سزا نافذ کی جائے گی۔ اس سے ارتداد کی سزا کا غلط قانون ہمارے ہاں ہماری فقہ میں داخل ہو گیا۔
بہت شکریہ گاندھی صاحب۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اپنی فیڈ بیک ہمیں آپ بھیج سکتے ہیں gks@sama.tv پہ، اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی آپ اپنی آرا ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔